چلو سیکھے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت پیارے پروگرام میں. پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم. پروگرام کا نام ہے اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹس کے ذریعے. ہمارے پروگرام میں ہم قرآنی واقعہ بھی سنتے ہیں, قرآن پاک میں جو پیغامات بیان ہوئے ہیں انہیں بھی آسان کر کے سمجھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ تلاوت بھی ہم شامل کرتے ہیں, نعت شریف بھی سنتے ہیں اور مزید سیگمنٹس بھی ہوں گے. آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے, انشاءاللہ الکریم علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, کتنی پیاری فضیلت ہے, کتنی یوں سمجھیں کہ کمال کی حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے, فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. لیکن آج ہم نے کیا سنا کہ جو شخص, مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے, اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے, اور جس پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دیتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں, سلام بھیجیں. انشاءاللہ الکریم ہم پر رحمتوں کا نزول بھی ہوگا, اور اللہ پاک نے چاہا تو بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. آئیے میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ. جی پیارے بچوں, قاری صاحب نے پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو, پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے. جی پیارے بچوں, قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کر دیا ہے. آئیے اپنے پروگرام کو فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام.
کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, کیا کروں کہ سنہری جالیاں.
Oh,
شفاعت پا گیا راہ جنت کی دکھاتی ہے سوری جالیا راہ جنت کی
ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہمارے دانیال بھائی ہمیں سنا رہے تھے اور واقعی کہتے ہیں نا مزے کو مزہ آ گیا دانیال بھائی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں سب جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی بار بار جائیں اور با ادب طریقے سے حاضر ہوں اور بہت پیارا کلام ہے یہ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں اس کے ایک ایک شعر پر اگر ہم غور کریں اور پڑھتے چلے جائیں سمجھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ مزہ آتا چلا جائے گا ماشاءاللہ ویسے تو سارے شعر آپ نے بہت اچھے پڑھے ایک شعر جو ہے جس میں سنہری جالیوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو سنہری جالیاں ہو سکتا ہے بچے سوچ رہے ہوں کہ سنہری جالیوں کا کیا مطلب ہے اس کلام کے ہر ہی شعر میں تقریباً سنہری جالیوں کی بات ہو رہی ہے پتہ ہے بچوں آپ کو سنہری جالیوں کا کیا مطلب ہے کس کس کو پتہ ہے हाथ उठाएं, जिन जिन को पता है बुलंद करें हाथ। सुबान भाई मुझे लग रहा है कि कुछ बताना चाह रहे हैं। सुबान भाई, सुनहरी जालियों से क्या मुराद है, माइक में बताएं।
हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के करीब में लगी हुई सुनहरी जालियाँ।
ये आपने अच्छी बात बताई है। सुबान भाई ने भी बयान किया है और हमें ये बात पता चल गई। अच्छा, सुनहरी जालियाँ ये जो किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। सुनहरी जालियाँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाहु अन्हु के मज़ार शरीफ के सामने मौजूद हैं। सुनहरी जालियाँ यानी यूँ समझें कि जब हम हाज़िरी देते हैं तो सुनहरी जालियों के पीछे की साइड पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बीबी आयशा रदी अल्लाहु अन्हा का वो हुजरा मुबारक है कि जहाँ पर इन तीनों हस्तियों के यूँ समझें कि मज़ारात मौजूद हैं, कब्र शरीफ मौजूद है और वहाँ पर ये तीनों हस्तियाँ आराम फरमा रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सुनहरी जालियों की भी ज़ियारत की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम में अहम सेगमेंट शामिल करने का जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान।
प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक 12:18 सूरह नूर की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाता है,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔
جی، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور وقت ہوا ہے میسج آف
قرآن کا،
قرآن پاک کا میسج پیغام۔ ایک آیت کریمہ جو ہم نے سنی اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کوشش کیجئے گا سمجھنے کی، میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ کیا فرمایا گیا؟ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔ یہ قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا بیان ہوا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کی تین خوبیاں بیان فرمائی ہیں اس آیت میں۔ قرآن پاک کی تین خوبیاں، تین کوالٹیز بیان کی ہیں، وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ قرآن پاک کی آیتیں روشن اور واضح ہیں، قرآن پاک کی آیتیں روشن اور
واضح
ہیں۔ نمبر ٹو، اس میں پچھلی امتوں کی مثالیں ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جن پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اسے ہم نے تمہارے لیے مثال بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگر تم نے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے میں ان کا طریقہ اختیار کیا تو تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اور تھرڈ نمبر، تین نمبر، متقین کے لیے نصیحت۔ قرآن کریم متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ اچھا، متقین کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ قرآن کی نصیحت سے یہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کی برکت سے دل کی سختی دور ہو جاتی، دلوں پر چڑھا ہوا گناہوں کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور سنے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی نصیحتوں کو قبول کرے۔ تو یہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 34 ہے، اس کا ہم نے مفہوم سنا، اس کا معنی ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم کیا ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ اس میں پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، واقعات۔ ہمارے پروگرام کا بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نا پرانی واقعہ، تو اس میں پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے جا رہے تھے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تو ان پر یہ عذاب آیا، یہ کام کیا تو ان پر یہ عذاب آیا۔ تو یہ قرآن کریم نے کیوں بیان کیے؟ تو کوئی اس لیے نہیں کہ بھائی یہ ہمارے پروگرام میں واقعہ بیان ہوگا تو ہمیں مزہ آئے گا، تو کوئی مزے لینے کے لیے نہیں ہے۔ مزہ آتا ہے ظاہر ہے، بچوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ دراصل یہ اس بات کی نصیحت ہے کہ یہ انہوں نے خراب کام کیے تو ان کو ایسے آسمانی مار پڑی ہے، یوں کہہ لیں اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے تو ہمیں وہ والے کام نہیں کرنے، اور جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اس کو سمجھیں اور پھر ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ تو قرآن کریم نصیحت ہے، اس کے ذریعے اس کی تلاوت سے نا دلوں پہ جو زنگ چڑھ جاتا ہے، یعنی دلوں پہ زنگ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں میں لگتا ہے، نیکیوں میں نہیں لگتا، اچھی باتیں قبول نہیں کر رہا ہوتا، تو اس طرح کا مفہوم ہے دلوں پر زنگ چڑھنا۔ زنگ تو سمجھتے ہوں گے، لویا وغیرہ دیکھا ہوگا نا، پڑا رہتا ہے پانی میں تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، خراب خراب سا ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی دل بھی یوں کہہ لیجیے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے موت کو یاد کرنا اور دوسرا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو اس سے دل صاف ہوتے ہیں، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر ایسا دل نیکیوں میں بھی لگتا ہے، اچھی باتوں میں اسے مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، نعتوں میں مزہ آتا ہے، اچھی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے تو قرآن کریم پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ جی اگلی آیت کی طرف۔
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔
ترجمہ کنز العرفان، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔
دوسری آیت جو ہم نے سنی وہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 42، جس میں فرمایا گیا اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ پاک ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی ان کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اور وہی ان میں ہر طرح کی تبدیلی فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔
بے شک،
اور مخلوق کو فنا ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سب نے صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے، لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ صرف ایسے قوت والے مالک ہی کی عبادت کرے اور زبان و دل سے اسی کی پاکی بیان کرے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟
اللہ پاک کے لیے،
حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ اچھا، ابھی ہو سکتا ہے کوئی سوچا بھائی اب تو بادشاہ ہی نہیں ہوتے، آج کل بادشاہ نہیں ہوتے نا بھائی، ہوتے ہیں بادشاہ، کل تو وہ کہتے ہیں وزیر اعظم، صدر وغیرہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آج کل کے بادشاہوں کے نام ہیں۔ پہلے جو ہوتا تھا ملک کو چلانے والا نظام، اس کو کہتے تھے بادشاہ اور اس کے ہوتے تھے وزیر وغیرہ۔ تو آج کل کے بادشاہ کو کہہ لیجیے وزیر اعظم کہہ رہے ہوتے ہیں یا صدر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جو نظام چلانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور حقیقت میں نظام چلانے والا کون ہے؟
اللہ رب العالمین،
اللہ پاک ہے۔ حقیقت میں کون ہے؟
اللہ پاک،
ہاں وہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہی وہ ہے۔ تو حقیقت میں بادشاہت اسی کی ہے، تو حقیقی بادشاہ وہی ہے، اور جس کو یہ یقین ہے کہ حقیقی بادشاہ وہی ہے تو اس کو پھر اسی کی بات ماننی چاہیے۔ دیکھیے، اگر سمجھ آئے تو اچھی بات ہے، نہیں آئے تو کوشش کریں سمجھ میں آ جائے۔ اب جیسے ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اس طرح کے پوسٹ والا آدمی ہے جس کی اتھارٹی ہے، تو اس کے سامنے کوئی غلط حرکت کرے گا آدمی، یا چلے یہ تو بڑی ہو گئی بات، کوئی یوں کہہ لیجیے وہ تھانہ ہوتا ہے، تھانہ ہے کوئی، اس کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، جو بھی ہو اور بڑا افسر، تو اس کے سامنے کوئی جو ہے وہ چوری کرے گا، چور بھائی پکڑ لے گا، یہ ہے نا بھائی سزا ہو جائے گی۔ کوئی جج وغیرہ کوئی دیکھ رہا ہو ایسے اتھارٹی والا جس کے ہاتھ میں اختیار ہو، تو اس کے سامنے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ چلے اور نیچے آ جاتے ہیں، ابو دیکھ رہے ہیں، امی دیکھ رہی ہیں، یا کلاس ٹیچر دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، تو ان کے سامنے شرارت ہوتی ہے؟ پتہ ہے ابھی شرارت کی تو ترکیب بن جائے گی، لہٰذا وہ چونکہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے نہیں۔ اچھا، وہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ کیا پتا ہے کہ ان کے پاس اختیار بھی ہے، یہ ہمیں کسبل نکال سکتے ہیں، ہمیں بالکل سیدھا کر سکتے ہیں، تو ان کے سامنے پھر شرارت کی الٹی حرکتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کی، بلا تشبیہ بلا تمثیل حقیقی اختیار کس کے پاس ہے؟
اللہ پاک۔
حقیقی بادشاہ کون ہے؟
اللہ پاک۔
اور اللہ پاک سے تو کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ ٹیچر اور جن کی مثالیں دی، ان سے تو ہم ابھی سامنے ہیں نا، نہیں دیکھ رہے تو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک سے تو کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں تو ہر چیز ہے۔ تو جب ایسا ہے تو تو پھر اسی کی بات ماننی چاہیے اور ہر وقت ماننی چاہیے، ہے نا؟ تو اب یہ ہمیں اگر ویسے تو ہم سب یہی کہتے ہیں بھائی حقیقی بادشاہ کون ہے؟
اللہ پاک،
ہے نا؟ اب اللہ پاک حقیقی بادشاہ، اور اس نے جو ہمیں کہا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، تو ہمیں تو پھر ویسے ہی چلنا چاہیے، سیدھا سیدھا، الٹا تو چلنا
نہیں چاہیے،
الٹی حرکتیں تو کرنی
نہیں چاہیے نہیں.
تو یہ ہمارا ذہن ہے، عقیدہ ہے، تو عقیدے کا عملی نتیجہ بھی آنا چاہیے، لیکن عقیدہ ہے اور عملی نتیجہ کچھ اور ہے، تو پھر اس پر نیال بھائی سوال تو بنتا ہے. لہٰذا ہمیں یقین ہے الحمدللہ، اور حق بھی یہی ہے کہ حقیقی بادشاہت اسی کی ہے، اور اس لیے ہمیں اسی کی عبادت
کرنی
چاہیے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہے آج کا پیغام. جی نہیں،
ماشاء اللہ، بہت پیارا پیغام وقار شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اور ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے پتہ چلا ہے بچوں، جو آسمانی کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ پر نازل فرمائی، قرآن پاک، اس کے بارے میں آج ہم نے سنا ہے کہ وہ ہدایت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، نیک پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ پچھلی قوموں کے، پچھلی امتوں کے واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے. ہم سنتے ہیں نا، اپنے اس پروگرام میں بھی ہم نے بہت سارے واقعات سن رکھے ہیں. بنی اسرائیل قوم کا ہم نے واقعہ سنا ہے، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات ہم نے اس پروگرام میں بیان کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی بہت سارے واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے. تو اب ان واقعات سے ہمیں کیا کرنا ہے بچوں؟ نصیحت حاصل کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نصیحت حاصل کرنی ہے. واقعات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور جو یوں سمجھے کہ عذابات والے واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو پچھلی امتوں نے کام کیے اور ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا. چوری ڈکیتی سے ہمیں بچنا چاہیے، اسی طریقے سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے. جو بڑے حضرات دیکھ رہے ہیں وہ تو اس بات کو زیادہ سمجھیں گے کہ ناپ تول میں کمی، یہ بھی پچھلی امتوں میں ہوا کرتا تھا اور ان پر پھر عذاب نازل کیا جاتا تھا. تو ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرنی، چوری ڈکیتی سے بھی بچتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کی، اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے. یہ بھی اہم کام ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، تو یہ بھی بڑا اہم کام ہے. تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں حاصل ہوں گی. آئیے پیارے بچوں، اور کڈس بدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرنے کا. اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کا ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 58 اور 59 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وإن اللہ لعلیم حلیم.
جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے، تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے. وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے. آئے بچوں، اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو پیارے بچوں، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں، اور ہم جہادوں یعنی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہیں اور ہمیں شہادت کے بغیر موت آئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس موقع پر یہ دونوں آیات مبارکہ نازل ہوئی، جن میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضا کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، پھر جنگوں میں یا تو شہید کر دیے گئے یا انہیں موت آ گئی، تو اللہ پاک ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور بے شک اللہ پاک سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، اور اللہ پاک ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور انہیں کوئی ناپسند بات پیش نہ آئے گی، اور بے شک اللہ پاک ہر ایک کے احوال کو جاننے والا اور حلم فرمانے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، آرکڈس بدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا بیان نزول اور آیات کا شان نزول، ہمارے اسحاق بھائی بیان کر رہے تھے، ہمیں بات پتہ چلی کہ یہ آیتیں کس موقع پر نازل ہوئیں، کیا واقعہ اس وقت چل رہا تھا، اور ہجرت کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ جب ہجرت کی تو پھر کیا واقعہ ہوا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، یہ سب ہم سن چکے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا ایک پیارا سا سیگمنٹ، اس کا نام ہے ایک واقعہ۔
جی پیارے بچوں، قرآنی واقعہ سنیں گے، اور آج وہ آیت کے اندر بھی بادشاہت کی بات ہوئی تھی نا کہ حقیقی والک حقیقی بادشاہ
اللہ پاک
ہے، لیکن دنیاوی طور پر بھی بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جو ظاہر ہے اللہ پاک کی طرف سے عطا ہی ہوتی ہے نا، کوئی اختیار مل جانا کوئی چیز، اور پھر جس کو یہ منصب ملے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ بھی اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے اس منصب کو یوز کرے، اپنے اس اختیار کو یوز کرے، لیکن کچھ لوگ مس یوز کرتے ہیں، اختیار مل جاتا ہے کوئی حکومتی عہدہ کوئی منصب کچھ مل جاتا ہے تو وہ کچھ لوگ ظالم بن جاتے ہیں، تو ایسے ہی ایک ظالم بادشاہ کا ذکر ہم سن رہے ہیں، اور پھر ظالم بادشاہ کے بعد جو ہے وہ اچھا بادشاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ لوگوں کا بھی واقعہ ہے کہ جو غار میں چلے جاتے ہیں، اور سورت ہے سورہ کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، تو غار والوں کا واقعہ ہے، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے ولیوں کا واقعہ ہے، بڑا زبردست سا، توجہ سے ایسا آپ نے سننا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہف غار، تو اصحاب کہف غار والے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ جی دقیانوس نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، کیا نام تھا بھائی؟ ہاں دقیانوس، نام بھی عجیب سا ہی ہے، خیر تھا ظالم، جو بہت ظالم بادشاہ تھا، اور معاذ اللہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا کہتا، استغفر اللہ، سب کہتے استغفر اللہ، عبادت تو حقیقی بادشاہ جو اللہ ہے اس کی کرنی، یہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، کتنا برا آدمی تھا۔ اچھا اور پھر کیا کرتا تھا، جو اس کی بات مانتا اس کو چھوڑ دیتا کہ ٹھیک ہے بھائی تم زندہ رہو، اور جو اس کی بات نہ مانتا تو یہ اسے قتل کروا دیتا، اس کو مروا دیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں کچھ اللہ پاک کے نیک بندے، جو نیک بندے تھے اللہ کے ولی تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ بادشاہ کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ غار میں چلے گئے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر دیوار لگا کر بند کر دو۔ اب غار پہاڑ کے اندر ایک سوراخ سا ہوتا ہے نا، اس میں جانے کا ایک ہی رستہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے نارملی، اور پھر اندر کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی، کوئی کھڑکیاں کوئی روشن دان تھوڑی، تو پہاڑ ہے، اب اس کا جو گیٹ ہے اگر وہیں پر بند کر دیا جائے تو پھر اندر والوں کا کیا بنے گا، مر جائیں گے ظاہر سی بات ہے، نارملی تو یہ ہوگا نا، کھانے پینے کو نہیں ملے گا، بلکہ ہوا بھی شاید اندر نہ جائے تو آکسیجن بھی ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے۔ تو اب جب پتہ چلا یہ غار میں چلے گئے تو اس نے کیا کہا، غار کا جو گیٹ ہے اس کو دیوار لگا کے بند کر دیا، فل پیک۔ اچھا پھر کیا ہوا، لیکن جس بندے کو بادشاہ نے کام دیا، جب وہ ان سب لوگوں کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ سب نیک ہیں، اس نے سب کے نام اور ان کی ڈیٹیلز ایک تختی پہ لکھ کر ایک صندوق میں ڈال دیا، اور صندوق کو دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور پھر دیوار لگا کر اس غار کو بند کر دیا۔ مطلب اب وہ بادشاہ کی طرف سے تھا تو اب اس نے کہا کیا کریں، وہ تو وہ جو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا، لیکن بہرحال اس نے اتنا ضرور کرا کہ وہ جو لوگ تھے نا جو اندر تھے ان کی ڈیٹیل وغیرہ لکھی ایک تختی پر اور ایک باکس کے اندر اس نے وہ رکھ دی، اور باکس جو ہے وہ جو دیوار بنائی اس کے اندر نیچے جو ہے یہ رکھ دیا۔ اچھا اب یہ سب ہوا کیوں، اس کا نتیجہ جو ہے نا بعد میں پتہ چلے گا، بھائی یہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس نے سب ڈیٹیل لکھی، دیوار تو بنائی دی نا، جس کا ظاہری نتیجہ یہی تھا کہ اندر والوں نے مر جانا ہے وہ، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ہونا تو کچھ نہیں تھا، مرنا نہیں تھا، نہ وہ مرے زندہ رہے، لیکن اب یہ سب ڈیٹیل لکھ رہا ہے اور پھر لکھنے کے بعد باکس میں رکھ کر وہ دیوار کے اندر نیچے جو ہے وہ رکھ بھی رہا ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے اندر حکمتیں ہیں، وہ جب آپ آگے سنیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا حکمتیں ہیں۔ اچھا ہوا کیا، پھر دیوار لگا کر اس کو بند کر دیا۔ اچھا اب وہ اندر ہیں اور یہ دیوار لگ گئی، وہ اندر دیوار بنی ہوئی ہے، ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال، پانچ سال، چھ سال، سو سال، دو سو سال، 300 سال گزر گئے، کتنے 300 ایئرز، سوچے کتنا لمبا ٹائم، تو زندہ ہی ہم 100 سال بہت مشکل سے کوئی رہے تو رہے، ایک صدی، 60 سال 70 سال بس، تو یہاں 300 ایئرز بلکہ 309 ایئرز، 309 سال گزر گئے اس ٹائم۔ پھر کیا ہوا، 300 سال کے بعد، اچھا ابھی یہاں پر 300 سال سمجھے، ٹھیک ہے وہ اٹھے تھے 309 سال بعد، لیکن یہاں 300 سال گزر گئے، اس کے بعد ایک نیک بادشاہ آیا۔ ابھی پہلے کون سا تھا، ظالم، اس کا نام کیا تھا، دقیانوس، یاد ہے، دقیانوس، ہاں وہ دقیانوس تھا۔ اب جو ہے وہ 300 سال کے بعد دیکھیے ایک نیک بادشاہ آ گیا، اللہ کی قدرت، وہیں پر نیک بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس۔ اب اس کا نام ہے بیدروس، اس ٹائم پہ اسی ٹائپ کے نام ہوتے ہوں گے، آج بھی تو عجیب عجیب سے نام آ گئے، اصل نام کا نہیں، نام نہیں، کام ہونا چاہیے، کام اچھا ہے تو
اچھا
ٹھیک ہے، اور کام اچھا نہیں ہے، نام کچھ بھی رکھتا رہے، اور ان کے مطلب کیا ہے خیر مجھے نہیں پتہ، اصل مطلب وغیرہ بھی جو اسلامی احکام ہیں وہ بھی پیش نظر ہونے چاہیے، خیر اس زمانے میں اسی ٹائپ کے نام ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال وہ اچھا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا۔ اچھا اب ہوا کیا، اس کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے نا اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور قیامت بھی قائم ہوگی۔ اب کیسی عجیب بات ہے، بادشاہ آ گیا اچھا، اور جو زمانے کے لوگ ہیں وہ ایسے کچھ عجیب لوگ آ گئے کہ وہ یہی نہیں مان رہے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں، یار بھائی مر گیا تو مر گیا نا یار، مٹی میں مل گیا، ابھی دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، قیامت کیسے ہوگی، تو یہ ان کو سمجھ میں
نہیں آ رہا،
وہ اس کے منکر ہوئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے گا کیسا مطلب بات بنتی ہے کہ کہاں وہ 300 سال پہلے والے، کہاں 300 سال کے بعد ایک فتنہ اٹھا ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرمائے گا اور کیسے لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اللہ پاک جو مر جائے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر
قادر
ہے، اللہ پاک کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کا عملی نمونہ انہیں دکھایا جائے گا۔ اچھا اب کیا ہوگا، وہ جو نیک بادشاہ تھا جس کا نام تھا
بیدروس،
اے نیال بھائی کو یاد ہے، باقی سونا شروع ہو گئے کیا، نیک بادشاہ کا نام ہاں بیدروس۔ اب اس نے جو ہے نا اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک کو ایسی نشانی دکھا دے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور قیامت بھی آئے گی۔ وہ اللہ پاک سے دعا کر رہا کہ اللہ پاک کو ایسی چیز ظاہر ہو جائے، ایسی نشانی آ جائے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ جو مر جائے وہ بھی دوبارہ زندہ
ہو سکتا ہے۔
تو بادشاہ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ ایک بکریاں چرانے والا، زمانے میں خاص ہوا کرتے تھے زیادہ، وہ بکریاں چرانے والا اس غار کے پاس پہنچا، اس نے سوچا کہ اپنی بکریاں اس غار میں ٹھہرا لیتا ہوں، باہر سے پتہ چل رہا وہ غار غار ہے، اگرچہ منہ تو اس کا بند تھا، دیوار تھی، پتہ چل رہا اس کو بھائی یہ تو غار ہے، تو اس نے کہا بکریوں کو بٹھا لیں گے، خود بھی تھوڑا آرام کریں گے۔ تو جیسے ہی اس نے غار کی دیوار کو توڑا، اس نے دیوار بنی بھی تھی، اس نے کہا اس کو توڑ تاکہ ادھر انہیں بکریوں کو رکھ لوں گا، خود بھی بیٹھوں گا، آرام کروں گا، تو اس نے بکری جیسے ہی غار کی دیوار کو توڑا تو اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ وہاں سے چلا گیا، اور جو اس غار کے اندر وہ نیک لوگ
موجود تھے
سو رہے تھے، 300 سال سے بھی زیادہ ٹائم تک وہ سوئے ہوئے تھے، وہ مرے نہیں بلکہ سوتے رہے، ٹھیک ہے 300 سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب انہیں سویا ہوا کہیں یا مرا ہوا کہیں، جو بھی چاہے کہیں، تھے وہ 300 سال تک بالکل جس کو کہیں بے حس و حرکت، وہ ویسے ہی اللہ پاک ان کو خیر کروٹیں بھی دے رہا تھا، اور ورنہ 300 سال سوتا تو نہیں، ظاہر ہے نارملی آدمی سونا تو نہیں کہا جاتا اس کو، تو وہ 300 سال تک جو اپنی اس حالت کے اندر تھے انہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا جاتا ہے، دوبارہ سے وہ اڑ جاتے ہیں یا نیند سے جاگ جاتے ہیں، یا یوں کہیے نیند کو بھی آدھی موت کہا گیا ہے نا، نیند بھی آدھی موت ہے, اور جو 300 سال ہو جائے تو پھر اس کو آپ خود سمجھدار ہیں کہ کیا کہنا چاہیے, لیکن وہ دوبارہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور ہوا کیا, آگے سنیے گا. بھوک لگی ہے, اب انہیں بھوک لگی ہے. اچھا سو رہے ہیں تو بھوک کچھ بھی نہیں, اللہ پاک نے سب ان کا سسٹم چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب انہیں بھوک لگی, آپس میں مشورہ کر کے ایک شخص کو شہر بھیجا کہ وہ کھانا لے, اور بادشاہ کا حال بھی معلوم کرے کہ وہ جو بادشاہ تھا نا وہ اس نے کیا کیا بھائی, وہ کہاں ہے. جب وہ شخص شہر گیا, اس نے کھانا خریدنے کے بعد وہ سکے دیے جو بہت پرانے سکے تھے, جو کہ کئی سو سال پہلے چلا کرتے تھے. آج کل تو نوٹ کا سسٹم ہے, اور ظاہر ہے ہم اتنا ہمارا ٹائم بھی نہیں ہوتا, لیکن بعض ابھی بھی ہوتا ہے. آپ جو نوٹ یوز کرتے ہیں, کچھ نوٹ ہوتے ہیں وہ چلنا بند ہو جاتے ہیں, ہوتا ہے نا, آپ نے بھی شاید ہوا ہو. یا سکے وغیرہ تو وہ ہوتے ہیں, وہ سکہ چلتا تھا 1 روپے کا سکہ, ابھی چل رہا ہے نہل بھائی, ابھی چل رہا ہے,
چھوٹے نہیں چل رہے,
50 پیسے کا نہیں چل رہا نا, سکے بند بھی ہو جاتے ہیں, ہے نا بھائی, نوٹ جو چل رہے ہیں بعض اوقات بڑے نوٹ بھی بند ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, ایک بادشاہ اس نے وہ سکے چلائے ہوئے ہیں, تھوڑا عرصے کے بعد جو ہے ٹائم گزرا, وہ سکے بند ہو گئے, اب نئے ٹائپ کے نوٹ جاری ہو گئے, نئے ٹائپ کے سکے آ گئے. اب وہ تو 300 سال پرانے تھے, ان کے پاس تو وہی والے پیسے تھے, وہی سکے تھے, اس نے تو جیب سے نکال کے وہی پیسے دینے تھے جو 300 سال پہلے کے تھے. اچھا وہ جب پیسے جب اس نے دیے, تو دکاندار کو لگا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے. کیا مل گیا ہے؟
خزانہ مل گیا.
ہاں پہلے یہ خاص طور پہ ہوا کرتا تھا, لوگ جو ہے نا اپنے مال وغیرہ کو لے کے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے, اور پھر وہ بھول بھال جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ کسی اور کو بعض اوقات ملتا تھا, تو یہ زمین کے اندر موجود خزانے ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے بھائی اس کو لگ رہا ہے 300 سال پرانا کوئی
خزانہ
مل گیا, جو اتنا پرانا سکہ اس کے پاس موجود ہے. چنانچہ اس نے بادشاہ کے ایک سپاہی کو بتایا. اچھا اس نے پوچھا سچ سچ بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ اس شخص نے سارا واقعہ بتا دیا. جب سپاہی نے کہا بتا بھائی یہ خزانہ کہاں سے ملا تمہیں, یہ تو بادشاہ لے گا. تو اس نے ان جو وہ تھے نیک شخص تھے, انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ ہم تو دقیانوس بادشاہ سے چھپ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار کے اندر چھپ گئے تھے, اور تم بتاؤ اب یہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے. اس سپاہی کو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا حال ہے؟ سپاہی نے کہا یہ بادشاہ تو ابھی نہیں ہے, یہ بادشاہ تو ابھی نہیں ہے, یہ تو کافی سالوں پہلے ہوا کرتا تھا. وہ تو غار میں تھے, وہ تو سو رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ابھی کی بات ہے, ہم تو اس کی وجہ سے بھاگے تھے, غار کے اندر جا کے لیٹے تھے, اور وہ تم کہہ رہے ہو پرانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے, وہ تو پرانا ہے, بڑا 300 سال پرانا بادشاہ, ابھی تو نہیں ہے. اور وہ کہنے کہ ہم تو ابھی غار میں گئے تھے, آؤ وہاں پر میرے دوست بھی موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں ابھی میرے اور دوست بھی ہیں وہاں چلو. اب کئی سارے لوگ غار کے پاس پہنچے, جو لوگ غار کے اندر تھے انہیں لگا کہ بادشاہ دقیانوس کی فوج آ گئی, اب یہ سب کو لے کے جا رہے ہیں, سب کو لے گئے, بھائی ہم بکیا بھی سو رہے ہیں, سو رہے تھے مطلب اٹھ گئے, تو اب یہ سب وہاں چلے. اب وہ جو اندر تھے انہوں نے ادھر سے دور سے دیکھا ہوگا کہ سب آ رہے ہیں, پر لو بھائی یہ تو فوج آ گئی ہمیں پکڑنے کے لیے. اچھا اب کیا ہوا کہ اب انہیں پکڑ لے گی, انہیں اندر لگنے لگا. لیکن جب یہ سب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں تختی پر ان سب کی ڈیٹیل پڑھی, اور بید روز بادشاہ کو بھی اس بات کا پتہ چلا, تو بادشاہ بھی اپنی فوج کے ساتھ وہاں آیا اور ان لوگوں سے ملا, ان کی ڈیٹیل پڑھی. اب وہ یاد آ رہا ہے وہ جس نے دیوار بنائی تھی, اس نے ساری ڈیٹیل لکھ کر کیا کیا تھا,
باکس میں
رکھ کے وہاں پر اس جو دیوار تھی اس کی بنیاد میں رکھ دی تھی. اب دیوار گر گئی تو ظاہر ہے وہ باکس بھی سامنے ظاہر ہو گیا, اس میں سے ڈیٹیل ان سب نے پڑھی. اچھا اس پر ڈیٹیل میں بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ لوگ اپنے منہ سے کیا بیان دے رہے ہیں, بولے بھائی یہ تو تم کہہ رہے ہو نا, اصل کیا ہمیں کیا پتا. تو وہ جو اس تختی سے اور زیادہ تصدیق ہو گئی کہ یہ تو یہاں پر پہلے کی لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے اس سے پڑھا, پھر بادشاہ بھی تھا, بادشاہ نے کیا دعا کی تھی, لوگ ہو گئے تھے ذہن کے کہ مر کے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو وہ بادشاہ بھی وہاں پر آ گیا, اس نے دعا کی تھی کہ ایسی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ پاک جب چاہے جس کو زندہ کر سکتا ہے. تو وہ بھی آیا اور اس نے ساری ڈیٹیل پڑھی, اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ جس سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سب کو یقین ہو گیا. پھر یہ غار والے اندر چلے گئے اور سو گئے, اور اللہ پاک نے انہیں موت دے دی. انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے, اور اس کا ذکر 12-15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں, اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں موجود ہے. جی نحال بھائی,
سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, قرآن پاک میں مذکور ایک واقعہ ہم نے آج بھی سنا ہے آج کے ایپیسوڈ میں, اور ہمیں پتہ چلا کہ جو سورہ کہف ہے, سورہ کہف قرآن پاک میں پوری سورت ہے نا بچوں, سورہ کہف موجود ہے قرآن پاک میں, اور کہف کا مطلب ہی وقار شاہ صاحب نے سٹارٹنگ میں کیا بتایا, کہف کا کیا مطلب بتایا, غار. اب اصحاب کہف کا کیا مطلب ہوا, غار والے, غار والے لوگ, غار والے. تو اب یہ غار والے کون تھے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, تو یہ ہم نے پورا واقعہ آج سن لیا ہے. اور اس سے پہلے کا بھی بہت سارا واقعہ ہے کہ وہ کس طرح پہنچے اس غار میں, ان کے ساتھ کون کون ہوا, پھر ایک جانور بھی ان کے ساتھ ہوا. تو اگر یہ ساری آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے میں نے سسپنس میں ڈال دیا بچوں کو, تو اگر آپ یہ ساری ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عجائب القرآن ماں غرائب القرآن نام کی جو بک ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اب ہم نے اپنے پروگرام قرآن ٹائم میں بھی ایک مرتبہ پہلے یہ واقعہ بیان کیا تھا اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا تھا, دو تین ایپیسوڈس میں ہم نے اس کو ذکر کیا تھا, تو آپ وہ ایپیسوڈس بھی یوٹیوب پر نکال کر دیکھ سکتے ہیں. آئیے پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام میں ایک پیارا سا سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے شان محمد.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکون للعالمین نذیرا.
ترجمہ, تاکہ وہ تمام جہاں والوں کو ڈر سنانے والا ہو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے نبی ہیں. اس میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, کام جتنا بڑا ہو اس کی ذمہ داری بھی اتنی شان والے کو دی جاتی ہے. اللہ پاک نے سارے انبیاء اکرام علیہم السلام کو ایک ایک قوم ایک خطے کا نبی بنایا, مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بخشی کہ جتنی مخلوقات ہیں, جتنے جہاں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا نبی بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خطے اور تمام جہانوں میں جتنا فرق ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارے نبیوں کی شان سے اتنی ہی زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم. ماشاء اللہ, انزل بھائی نے شان محمد سیگمنٹ کیا ہے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ چلی, اور بہت پیاری آپ نے بات بیان فرمائی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ نے بیان کیا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور دیگر علماء اکرام نے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے, بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے نا بچوں, یہ بہت بڑی ذمہ داری, اور یہ بات بھی سمجھ آنے والی بات ہے. آپ کو بھی سمجھ آئے گی جو مدنی چینل پر ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی یہ بات انشاءاللہ الکریم سمجھ آئے گی کہ جو جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اتنے ہی اہم شخص کو دی جاتی ہے, یوں سمجھیں اتنے ہی قابل شخصیت کو وہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے قابل شخصیت, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں یوں سمجھیں کہ سب سے اہم شخصیت ہیں, اور آپ کو جو ذمہ داری ملی وہ بھی سب سے اہم ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, حتیٰ کہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ جنات کی طرف بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دیگر مخلوقات ہیں ان کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور ایک آخری بات کریں گے انشاءاللہ, پھر پروگرام کو ختم کریں گے, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ جو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں نا بھائی, کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کہ تقریباً کم و بیش 124,000 انبیاء اکرام علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اس دنیا میں اللہ پاک نے مبعوث فرمائے بھیجے. تو اب ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی اگر ہم زندگی پر غور کریں, ان کے حالات پر اگر ہم نظر ڈالیں اور یوں سمجھیں کہ ان کے حالات پر نظر ڈال کے ان کا فیضان حاصل کریں, تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام ہیں وہ اس علاقے کی طرف بھیجے گئے ہیں. توجہ دے رہے ہیں آپ میری بات پہ, سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اور ایک نبی علیہ السلام ہیں وہ اس ملک کی طرف, اس شہر کی طرف, اس بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں. ہم واقعات بھی سنتے ہیں نا کہ فلاں نبی علیہ السلام فلاں قوم کی طرف بھیجے گئے, قوم سبا کی طرف فلاں نبی علیہ السلام بھیجے گئے, اور اسی طریقے سے دیگر قوموں کی طرف انہیں نبی اکرام علیہ السلام کو بھیجا گیا. لیکن جب باری آتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ بیان نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملک کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، بلکہ یہاں پہ عالمین کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عالمین کی بات ہو رہی ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور رسول کس کی طرف ہیں؟ آپ پوری انسانیت کی طرف رسول ہیں، اور صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بھائی انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ مخصوص زمانے میں آپ کی نبوت اور رسالت ہوا کرتی تھی، آپ کے احکامات جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے احکامات ہیں وہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے دوران ہوا کرتے تھے، اور اس میں جو ایمان والے تھے ان کو فالو کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے یوں سمجھیں کہ آپ کتنی صدیاں گزر گئی، 14-15 صدیاں گزر گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے، دنیا جہاں میں جو مسلمان ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، اور قیامت تک کس کی شریعت پہ عمل ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ہیں انہی پر اب قیامت تک عمل ہوتا رہے گا، اور یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں، اس پر توجہ دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سے ہم مزید بھی نکات نکال سکتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔
قرآن ٹائم ہے اور واقعات بھی ہیں۔